بالخاتم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھی محمد اللہ علیہ وسلم. قبل اس کے کہ تقریر کا آغاز کروں، گزارش ہے مومنین اکرام سے، خصوصاً جو مومنین کار مشین ہیں، کاروں کو لاتے ہیں یہاں پر، باہر جو والنٹیئرس ہیں آپ کی خدمات کے لیے ہیں، جو انسٹرکشن دے رہے ہیں وہ آپ کی اپنی بھلائی کے لیے، ان کا خیال کیجئے اور ان کی باتوں کو سنیے، تو اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. اور درمیان مجلس جب بریک لگتا ہے تو میری تیم پہ بھی اثر ہوتا ہے، سامعین کے لیے بھی زحمت کا باعث ہوتا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں مومنین سے کہ پابندی وقت کے ساتھ ساتھ ان مومنین کا، ان والنٹیئرس کا جو آپ کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کو سنیں تو یقیناً مجلس بہت اسموتھ آگے بڑھے گی. خدا سے ہم دعا کریں ہم سب کو خدا توفیق دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہماری گفتگو ہے آیا یہ ماڈرن ایج میں دین کی گفتگو کہاں تک اپ ٹو ڈیٹ ہے، ماڈرن ایج اینڈ دا اسٹیٹس آف ریلیجن، دین کا مقام دور جدید میں کیا. بحث بہت اہم، بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ، خصوصاً نئی نسلوں کے لیے، اس لیے کہ جو آج کا دور کا جوان ہے وہ گلوبل ویلیج میں رہتا ہے. اس گلوبل ویلیج میں سیکنڈوں میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک باتیں پہنچتی ہیں، اب اخبارات کی اطلاع ہوتی ہے، اسی لیے مومن کو الرٹ رہنا چاہیے، ویل انفارم رہنا چاہیے. اس لیے کہ اس دور میں اگر مومن انفارم نہیں رہے گا ایزیلی کوئی دوسرا بدل سکتا ہے. چنانچہ بہت سے لوگ اپنے دین پر متزلزل ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو سمجھا نہیں ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے ان مجالس میں جو اسٹڈی کر کے ہم آئے ہیں وہ نوجوانوں کے ان سوالات کو کہ وہ کانفیڈنس میں آ جائیں کہ یقیناً اگر کوئی چیز ترقی تک، ان کو سکسس تک لے جا سکتی ہے وہ دین ہے. دین سے ہٹ جانے سے دنیا مل سکتی ہے مگر کامیابی نہیں مل سکتی. دین اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو درے دین مبین اسلام تک آئیے اور درے مکتب اہل بیت تک آئیے. تو آئیے ہماری بحث، کل میں نے یہاں تک چھوڑا تھا کہ آیا دین جو لا یا تغیر نہیں ہے، جس میں امینمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس ریجڈ قانون کا فلیکسیبل زمانے میں کہاں تک برسر کار ہے، کہاں تک کام آنے والا ہے، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہے اور اس کا جواب ہم پورے مجالس میں دینے کی کوشش کریں گے. کل بھی میں نے ایک جواب دیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زمانہ ثابت ہے، ٹائم ثابت نہیں ہے، متغیر ہے، کانسٹنٹ چینج ہو رہا ہے. ریلیجن کانسٹنٹ آپ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں چینجز نہیں ہیں، تو یہ دونوں کا گٹھ جوڑ کیسے ہوگا؟ کل میں نے جواب دیا تھا زمانہ بھی متغیر نہیں ہے، زمین کی گردشیں ثابت ہیں. آپ کو مثال دوں گا کہ چاند پر جانے والوں نے پہلے بتایا تھا کہ کس ٹائم پر، کس مقام پر چاند کے کس حصے میں لینڈ کریں گے اور کس حصے پر وہاں سے نکلیں گے، اس وقت زمین کے فلاں مقام کا وقت کیا ہوگا. یہ جو کیلکولیشن ہے، ایکوریسی ہے، کمال اس کا ہے جو چاند پہ جا رہا ہے، کمال اس کا ہے جو پلانٹ کو استعمال کیا. پلانٹ اتنے ایکوریٹ ہیں کہ میں کیلکولیٹ کر کے اس مقام پر اتر سکتا ہوں جہاں مجھے اترنا ہے. ورنہ اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے گردش کو روک لے تو پھر وہ اپنے مقام پر پہنچ نہیں پاتا. یہ ایکوریسی پلانٹ کی ہے، یہ ایکوریسی سسٹم کی ہے. تو ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں زمانہ متغیر ہے، جی نہیں، زمانہ متغیر نہیں ہے، زمانہ ثابت ہے. حالات متغیر ہیں، حالات بدل رہے ہیں. پہلے کوئی حکومت کر رہا تھا، آج کوئی حکومت کر رہا ہے، کل کوئی حکومت کرے گا. ایک ہی حکومت ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کی حکومت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. رات کو دن میں، دن کو رات میں، اور مردہ کو زندہ بنانے والا وہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اس کے پاس ملک بھی ہے، ملک پر قدرت بھی رکھتا ہے. لوگ ملک رکھتے ہیں، قدرت نہیں رکھتے، مگر خدا ملک بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. آئیے مثال دوں گا تو میری بات بہت واضح ہو جائے گی، اور میرے نوجوان انشاءاللہ دین کو اور اچھی طرح سے سینے سے لگائیں گے اور مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مذہب کو 10 days آف محرم میں کنفائن مت کیجیے. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں، میں ہمیشہ ایسے ریکویسٹ کرتا ہوں، مذہب پارٹ آف لائف ہونا چاہیے، پارشل لائف نہیں، پارٹ آف لائف، زندگی کا جز ہونا چاہیے. نہ یہ کہ جب ضرورت پڑی تو مذہب میں داخل ہو گئے. اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی منجدار میں آتی ہے، اور جب روڈ آتے ہیں سامنے کشتی کے ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، وہ سنسیئر طور پر پکارتا ہے مالک مجھے بچا لے، اب اس کے بعد میں کبھی شرک نہیں کروں گا. لیکن جیسے ہی وہ لینڈ ہوتا ہے بھول جاتا ہے. جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں بے اختیار اللہ کو یاد کرتے ہیں. بیٹا بیمار ہوتا ہے، بیٹی بیمار ہوتی ہے، خود بیمار ہوتے ہیں، مصلے پہ جاتے ہیں، مالک اگر یہ مرحلہ ہٹ گیا تو پھر میں کبھی تجھے نہیں بھلاؤں گا. لیکن جو ایسے ہی مرحلہ آگے بڑھا، پھر وہ کہاں رہا، یاد کہاں رہا؟ وہ مخلصین اللہ الدین، پریشانیوں میں نہیں ہونا چاہیے، ہر حالت میں ہونا چاہیے. اس کو کیسے حاصل کریں؟ اسی کا نام ہے ایمان. ایمان رکود و جمود کا نام نہیں ہے، ایمان حرکت کا نام ہے. مسلسل دن دوگنی اور رات چوگنی جو ہے بڑھتے چلا جانا چاہیے. ایمان ایک مقام پہ رک جانے کا نام نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد سر. ہمارے ہاں قضیہ یہ خارجی، میں ایسے الفاظ کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے آپ لوگ جو ہیں تھک جائیں، مگر فلسفی میں ہمارے پاس بحث ہے. مثال سننا تو بہت واضح ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ میں ٹرمینالوجی کی یوز کروں. ایک مرتبہ حقیقت ہے، ایک مرتبہ مجاز. مثلا پاکستان میں سب مسلمان ہیں. 100 سال پہلے پاکستان میں سب مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت ایک تھا سب کچھ، یہاں پر دوسری اقوام بھی رہتی تھی. اب بھی دوسرے ہیں لیکن مائنارٹیز میں ہیں. اب جب میں پاکستان کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو سارے ذہنوں میں مسلمان ذہن میں آتا ہے. اس کا نام ہے قضیہ خارجیہ، حقیقیہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ حالت ہے، آئندہ کیا ہوگا نہیں معلوم۔ اور اگر گہرائی میں جائیں، آیا سب مسلمان ہیں یا نام کے مسلمان ہیں؟ اب پھر یہ سوال ہوگا، یہ نام کے مسلمان کیا ہیں؟ پھر اس گہرائی میں جائے تو پھر بہت کم باقی رہ جائے گا مسئلہ کہ کون مسلمان ہے، تو اب مجھے اس میں بھی جانا نہیں۔ سوال ہے، مثلا بکرا حلال ہے؟ بکرا کبھی حرام ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس بکرا آیا، بازار میں قیمت ہے 5,000 کی، اب دینے والے نے کہا کہ 2,000 میں دے رہا ہوں۔ گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، مافیا میں باقاعدہ مافیا ہیں گاڑیاں کا، چوری کرنے والوں کا، قیمت آدھی سے زیادہ کم۔ یہ جو مل رہا ہے بکرا سستا، آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ کہنا کہ یہ بیمار ہے یا چوری کا ہے؟ اب یہ چوری کا بکرا ہو گیا، شریعت نے کیا کہا؟ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، شریعت نے کہا حرام ہے، یہ حرام کیسے ہو گیا؟ بکرا کبھی حرام نہیں ہوتا، لیکن چوری کا بکرا ہے وہ حرام ہو گیا، چوری اس پہ لگ گئی۔ شریعت کا حکم ہے مال مجہول المالک، حکم ہے ہمارے پاس۔ مثلا جس کا مالک ہم کو معلوم نہیں ہے، اس کا مال ہم پر اس تصرف کرنا ہم پر اجازت نہیں ہے۔ مثلا راستے میں آپ کو 10 روپے ملے، 10 روپے کی کوئی قیمت آج نہیں رہی ہے، تو آپ یا خرچ کر سکتے ہیں، یا غریب کو دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو راستے میں 1,000 روپیہ ملا تو بہت مشکل ہو جائے گا مسئلہ، اس لیے کہ وہ 1,000 روپے آپ کے نہیں ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ اب مجھے شریعت کے احکامات میں مجھے جانا ملی ہے، اگر اس پہ جاؤں گا تو بہت بور ہو جائے گا۔ مثلا حکم یہ ہے کہ وہاں پر بورڈ لگائیں، آپ کا ٹیلی فون نمبر دیں، یہاں پر میرے پاس 1,000 روپے ملے تو 1,000 فون آ جائیں گے میرے، تو کیا ہوگا، کیسے دیں گے آپ کو، کیسے معلوم چلے گا؟ تو یہ چیز حلال ہے، لیکن حرام کیوں ہو رہی ہے؟ سچویشن کے بدل جانے کی وجہ سے۔ تو بکرا حلال تھا، لیکن چوری کا بکرا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ارے بھائی گوشت حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے، لیکن یہ گوشت کیوں حرام ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ چوری کا ہے، اس لیے حرام ہے۔ اب یہ شریعت کیا ہو گئی؟ شریعت جو محکم تھی متغیر ہو گئی۔ کیوں متغیر ہو گئی؟ حالات بدل گئے۔ اب آئیے دوسری چیز، نا محرم سے جسم کا لمس کرنا حرام ہے۔ مثلا کیا ہے، ابھی ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، جن کا نا محرم ہے، دونوں میں محرمیت نہیں ہے، دونوں کا جسم لمس نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے لمس کیا تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی عورت ڈوب رہی ہے، توجہ کا طالب ہوں، ڈوب رہی ہے، اس کا بچانا کیا ہے؟ کہ اب یہ نامحرم نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے جان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اب یہ چھوٹے سے ہی بات کو اہمیت نہ دیکھو، اہم اور مہم کو دیکھو۔ اہم کیا ہے؟ جان کا بچانا ہے، لمس کرنا حرام ہے، کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے۔ اب کود پڑو، اس عورت کو اٹھا کر کے پانی سے لا دو۔ اب شریعت فلیکسیبل ہے، میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ کل تک ہم نے یہ سمجھا تھا شریعت لا یتغیر ہے، شریعت ثابت ہے، کبھی بدلتی نہیں ہے، لیکن ہم یہ ثابت کر رہے ہیں حالات کے اعتبار سے شریعت بدلتی ہے، اہم و مہم کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ جان کی حفاظت مثلا ایک عورت پریگنٹ ہوتی ہے اور ڈاکٹر نے کہا، دیکھیے حکم کا شکم شرابی ہے، میں آپ کو بتا بہت کئی مطلب سوالات آتے ہیں ہمارے پاس نیٹ میں کوشچن سوال کیا جاتا ہے، مولانا ڈاکٹر نے یہ تشخیص دی ہے کہ یہ بچہ جو ہے معذور ہونے والا ہے، اس میں انسفیشنسیز ہوں گے، کیا شریعت کا حکم ہے کہ اسے اسکاپ کر دیں؟ آپ کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ خدا درس کو ختم کرنا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے انسان کے ہاتھ میں دروس رہے، عبرتیں سامنے رہیں، انسان کا ذہن رہے، اسی لیے ہم کو حکم نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت جو ماں کی جان کی بات آ جائے، یہ ڈاکٹر کہے کہ اگر یہ بچہ رہے گا پیٹ میں تو ماں مر سکتی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب بچے کو ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ماں کی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شریعت کے احکام فلیکسیبل ہوتے ہیں حالات کے اعتبار سے، اس کا نام ہمارے پاس شریعت میں باب تزاحم ہے. باب تزاحم ایک بڑا باب ہے, مجھے پھر آپ کو ٹرمنالوجیوں میں بور کرنا نہیں چاہتا, لیکن بعض احکامات ایسے ہیں جس میں شریعت اٹل ہے, وہاں پر بدلتی نہیں ہے. ہاں حالات بدل جائیں, حالات کچھ بھی ہو جائیں, آج امریکہ میں کینیڈا میں ایک جج نے کہہ دیا سیم سیکس کی میرجز ہو سکتی ہے, حالات بدل چکے ہیں. کیونکہ حالات بدل چکے ہیں مولانا اجازت دیجئے, تو نہ کچھ بھی ہو جائے حالات, حرام حرام ہے, حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ, حرام و محمد حرام الى یوم القیامہ, یہ ہے شریعت کا حکم. آئیے رہبریت کے مسئلے میں ذرا سا فضائل کے چھیٹے بھی سنتے چلے جائیے. کیونکہ حالات بدل چکے ہیں, قرآن یہ کہہ رہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. اولی الامر کون ہیں؟ کا فی الحال ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں اکیلا ہی رہ گیا ہے. تو کیا مان لے گا؟ نہ مانو نہیں, ڈرو نہیں. بہت سے لوگ پہلے اکیلے تھے, ختم ہو گئے. نمرود اکیلا تھا, ختم ہو گیا. فرعون اکیلا تھا, ختم ہو گیا. یہ بھی چند دن کے ہیں, ختم ہو جائیں گے. اگر کوئی حکومت باقی ہوگی وہ اللہ کی حکومت. بڑی محمد والے یہاں پر, اس لیے میں نے یہ بحث چھیڑی ہے. مثلاً شوہر نے کہا دیکھو بھائی حالات اوپن ہو چکے ہیں, بدل چکے ہیں, ہنی آئی لو یو, میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, باہر جو ہے سب لوگ جو ہیں بے پردہ پھر رہے ہیں, یہ تمہارا باپ جو ہے تمہارے حسن کو چھپا رہا ہے. بعض لوگ تو یہ لاجک پیش کرتے ہیں, تم ایجاب کرو گی تو لوگ گھور گھور کے دیکھیں گے, اب سب کی طرح ہو جاؤ. خواہی نہ شہی رسوا ہم رنگ جماعت شو, اگر تم چاہتے ہو بدنام نہ ہو تو کیا بہتر کیا ہے, جیسی جماعت ہے ویسے ہو جاؤ. غلط شعر ہے وہ, جس نے بھی کہا غلط کہا ہے. مثلاً ڈوب رہے تھے کشتی میں, نہ وہ ڈوب رہے تھے دس بچ رہے تھے, دسوں نے کہا خواہی نہ شہی رسوا ہم رنگ جماعت شو, ڈوب جاؤ. عقل کہتی جی نہیں, عقل کہتی نہیں کرنا چاہیے, آپ کو بچانا چاہیے, خواہ ایک جان بھی بچ جائے کیوں نہیں. شوہر کہہ رہا ہے دیکھو مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے, میں اب شادی کر چکا ہوں, میرا حکم تم پر جو ہے واجب ہے, اب کیا کروں میں, تم جو ہے چادر مت پہنو. اور لاجک پیش کرتا ہے, لاجک کیا ہے کہ دنیا بدل چکی ہے, چلو آج تک نہیں پہنے نہیں پہنے, اب میں فرانس میں ہوں, یہ مجلس کیونکہ ساری دنیا میں سنائی سنی جا رہی ہے, اس لیے کر رہا ہوں, فرانس میں ہوں, فرانس کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے چادر نہ, چادر تو نکل دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, توجہ کا طالب ہوں. شریعت کہتی ہے کہ جی نہیں, یہاں پر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. شوہر سے کہیں گے سی یو لیٹر الیگیٹر, خدا حافظ, جاؤ, میں تم کو مانتی نہیں ہوں, تمہارے بارڈر وجوب تک نہیں ہے, نماز سے تم روک نہیں سکتے, پردے سے تم روک نہیں سکتے, حالات تمہارا ساتھ دیں گے, تمہارا میں ساتھ دوں گی, لیکن شریعت کے احکام میں تمہارا ساتھ دینے والی نہیں ہوں. مثلاً قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو, سب کا اطاعت کریں بھائی, واٹ آر دا بارڈر, کتنے بارڈرس ہیں, کب تک اطاعت کریں. قرآن بتاتا ان شریک, اگر ماں باپ شرک کی دعوت دیں تو ماں باپ کی اطاعت مت کرو. مثلاً کہیں بیٹا تم جوان ہو, دیکھو تمہاری گاڑی, تمہاری شادی کرنا ہے, گاڑی سے بھٹے لگ رہے ہو, ذرا منا دو بسم اللہ کے بجائے, اس میں والد بزرگوار آپ نے گاڑی کو صاف کر دیا, جائے تو نا بابا سے کہیے بابا آپ کا میں ہر حکم مانتا ہوں, لیکن جب کلیشز جب ہوتے ہیں آپ کے حکم میں اور اللہ کے حکم میں آپ کی بات مانتا نہیں ہوں, اس لیے کہ آپ کے بارڈر اب ختم. اسی طرح بیٹے کی بات کب تک کریں, توجہ کا طالب ہوں, بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں, بیٹے کی بات کب تک مانیں. قرآن کہتا بیٹا حدود سے تجاوز کر جائے تو نہ مانے. حضرت نوح نے کہا یار یا بنیا ارکب معنا, کشتی میں بیٹھ جا میرے ساتھ, کہا تو جبل کشتی میں بیٹھ جا, دیکھ ابھی آنے والا ہے طوفان, یہ پہاڑ ہے, پہاڑ نے آج تک کسی کو بچایا ہے, بڑے بڑے غرق ہو گئے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد, پہاڑ کی طرح بتایا, کیا بتا رہا قرآن, عجیب و غریب. امپلیمنٹیشن آج بتائیے, اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن جو مثالیں پیش کر رہا ہے ہماری زندگی کے لیے ہے اور سمجھانا چاہ رہا ہے. نوح کا بیٹا سمجھ رہا تھا پہاڑ چونکہ بلند ہے وہ مجھے بچا لے گا, یہ جو پانی ہے موجے اس کے نیچے ہیں, پہاڑ بلند ہے. آج بھی دنیا کیا کہتی ہے, امریکہ بچا لے گا, اس وقت پہاڑ کہا تھا, آج کہہ رہے ہیں میں فرق نہیں ہوا ہے, اس وقت بھی وہی ہے آج بھی وہی ہے. لیکن جو ایمان والے کیا کرتے ہیں, ایمان والے کہتے ہیں پہاڑ پر سہارا نہیں ہے, کشتی کو خشکی میں ڈال دیتے ہیں بچانے والا وہ ہے, کرتے ہی ہے. تو حضور حضرت نوح کا بیٹا نہیں بیٹھا کشتی میں, مثلا خدا نخواستہ کوئی بیٹا یہ بولے تو بابا آپ کا زمانہ بالکل عجیب ہے, بیٹھتے ہیں آج کل مجلسوں میں آپ لوگ روتے ہیں, پیچھے ہی میں بوڑھے بیٹھے ہیں لوگوں کے سامنے روئے, یہ کیسا نظر آتا ہے؟ بابا اولڈر ڈیز, اب نئے زمانے میں ہم بدل چکے ہیں, اسی لیے میں آپ کی مجلس میں آتا نہیں ہوں. چنانچہ ایسا کہتے ہیں, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, میں نمبر سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیا کرنا چاہیے باپ کو؟ ٹو ہیلپ وتھ یو. آج تک میں نے اس شیلٹر میں تجھ کو کھانا دیا, پانی دیا, سب کچھ محنت کیا, اب تیری محبت یہاں سے وہاں تک ختم ہو گئی. حضرت نوح نے کہا پروردگار ابنی و اہلی, یہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے اور میرا اہل ہے. آواز قدرت آئی, لیسا من اہل, تیرا اہل نہیں ہے, بیٹا ہو سکتا ہے اہل نہیں ہے. اہل وہ ہے جو باپ کے قدموں پر قدم رکھے. اہل بیت کی تعریف بھی معلوم ہو گئی, جو کشتی میں آ گیا وہ اہل ہے جو کشتی سے دور. تو قرآن نے ماں باپ کے بارڈرز کو بتایا اور بچوں کی محبت کے بارڈرز کو بتایا. بیٹے نے کہا نہیں بیٹھوں گا, باپ بلاتا رہا, بیٹا دیکھو آؤ, یہ جبل ہے, بیٹا کہتا رہا یہ پہاڑ ہے, لا آج سے ملیا ہوں, آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے, کشتی بچائے گی. بیٹے نے کہا نہیں بیٹھوں گا. حضرت نوح نے دعا کی, پروردگار یہ ڈوب رہا میرا بیٹا. آواز آئی, اے نوح اس بات کا سوال کرتے ہی کیوں ہو جس کا علم نہیں ہے؟ عجیب و غریب, بڑھا دیا حدود تمہارے بیٹے کی محبت کے, حدود ختم ہو چکے ہیں. تم میں علم نہیں, آج یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اس لیے کہ تمہاری بات سننے والا نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے فلیکسیبلٹی کے حدود بتائے ہیں, جہاں فلیکسیبل ہونا ہے وہاں, جہاں فلیکسیبل نہیں ہونا ہے نہیں. ایک بات اور مطلب اس بات بڑی محمد والے محمد صاحب, نہیں سلوات اچھی طرح سے پڑھ دیجیے مجھے. نائن الیون کے بعد بہت سی عورتوں نے کیا کیا, امریکہ میں تو چادر اتار دو بھائی, دونوں لوگ جو ہم کو گانے دیں, لیکن بہت لڑکیوں نے چادر پہنی. اس لیے کہ حالات سے گھبرا کر دین کو, دین سے ہٹنا نہیں ہے. دین کا کمال کیا ہے؟ حالات کچھ بھی ہو جائیں اپنے پیروں کو جمانا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے, ڈرنا نہیں ہے. کلوننگ کا مسئلہ چل رہا ہے آج کل, ہے جینیٹک انجینئرنگ. معلوم ہے کلوننگ اب کیا ہوا, نئی کلوننگ شروع ہوئی ہے. اب نہیں معلوم, اب اس سلسلے میں مجھے بات کرنا, میں نے دو سال پہلے جائے پاکستان سے میں نے پوچھا تھا جینیٹک انجینئرنگ سے متعلق, پر چیزیں کہ ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ سپرم سے اگر ہم نکال سکیں بیماریوں کو. مثلاً خاندان میں بیماری ہے, بعض وقت بیماریاں خاندانی بھی ہوتی ہیں. ایسی بیماریاں آپ کے پاس ڈائبٹک ہے, ڈاکٹر پوچھا والد کو, جی دادا کو, ہاں اچھا, تو اس کے معنی کہ آپ کو بھی ضرور آئے گی. اسی طرح سے اخلاقی بیماریاں بھی خاندانی ہیں, توجہ کا طالب ہوں. بغض اہل بیت بھی ایک اخلاقی بیماری ہے جو خاندانی. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اوپر سے چلے آ رہی ہے, اب لاکھ کوشش کریں وہ ہونے والے نہیں ہیں. ممکن ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ اس اسپرم سے, اس ایگ سے اس چیز کو نکال کر کے واپس رکھ دیا جائے جس سے ڈائبٹیز ختم ہو جائے. شریعت کیا کہتی ہے؟ شرط کی اجازت, مگر شرط یہ ہے کہ نسخہ اسی بات کا ہو اور حلال طریقے سے ہو, ورنہ پھر مشکل ہو جائے گا مسئلہ. لیکن آج کل جینیٹک انجینئرنگ میں یہ ہو رہا ہے کہ مخلوط, استغفر اللہ, سپرم بینک ہیں. آپ کو ہے نہیں معلوم, یہ رکھیے آپ دیکھیے, سپرم بینک ہیں ویسٹرن کنٹری میں. آج کل کیا عورتیں کہہ رہی ہیں, تو ہے لیتی ہوں چلے جاؤں, شادی وادی کرنے کی ضرورت نہیں, ہم چاہتے ہیں, مجھے کیسا لڑکا چاہیے, کیسا بیٹا چاہیے, اتنا حسین ہو, اتنا لمبا ہو, اتنا یہ ہو. انہوں نے پورا مخلوط کیا بسم اللہ, استغفر اللہ ربی, چلے جائیے. تو بچہ پیدا ہوا کس کا؟ اس کا نام ہے ابن کثیر. وہ یہ کا نہیں ہے, وہ کثیر کا ہے. اب ابن کثیر کا کیا ہوگا, شریعت کے لیے حرام ہے. ٹیکنالوجی جب تک انسان کی انسانیت بتا رہی ہے اس وقت تک شریعت فلیکسیبل ہے. جہاں انسان اپنی انسانیت سے ہٹ رہا ہے اس کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے یہاں پر ہم بدلنے والے نہیں ہیں. حضور معنوی چیزوں میں اور مادی چیزوں میں دونوں میں بھی شریعت کہیں فلیکسیبل ہے کہیں اٹل ہے. جہاں فلیکسیبل ہے وہاں پر بتاتی ہے, جہاں اٹل ہے وہ بتاتی ہے. مادی میں یہ بتایا, معنویت میں, معنویت میں کیا کہا, معنویت میں حکم دیا خدا نے اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو اول الامر کی. اول الامر کون ہے؟ پوچھے قرآن سے, پوچھے بھائی اول الامر کون ہے, انہیں سے پوچھ لے, قرآن بتائے گا. قرآن کہتا ہے کون ہے اول الامر, توجہ کا طالب ہوں. لا تطع منہم آثمن و کفورا, ان کی اطاعت نہ کرو جو گنہگار ہیں جو کافر ہیں. ارے گنہگار کا واپس اپوزٹ کیا ہوگا؟ سنفل لوگوں کی اطاعت مت کرو. اپوزٹ کیا ہوگا؟ سنفل کے معنی کیا ہے؟ اپوزٹ ہوگا انفیلیبل, یعنی معصوم کی اطاعت کرو. قرآن کہہ رہا معصوم کی اطاعت کرو, اور آپ یہ کہہ رہے رسول معصوم نہیں تھے. توجہ کا طالب ہوں, معیار بتایا قرآن نے. عصمت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو تب آپ اس کی قدر کریں اور اس سے ہٹ کر نہیں. اسی لیے ہمارے پاس نماز پڑھانے کے لیے شرط ہے. امام جماعت کی کتنی شرطیں ہیں؟ سات شرطیں ہیں. کیا کیا ہو؟ بالغ ہو, عاقل ہو, یہ ہو, یہ ہو, اس کے بعد عادل ہو. ارے بھائی پانچ منٹ کی نماز یہ ہے یار, کسی ایک کو بڑھا دو آگے نماز پڑھو. تو پانچ منٹ کی نماز میں سات شرطیں, پورا کاروان حیات انسانی کو آگے بڑھانے والا ایسے ہی ایرا بھرا ہو جائے گا. کہنا ہم ایسے کو مانتے ہیں جو زندگی بھر تک ہمارے مہاراجا کے پاس جائیے, جنہوں نے مکروہ زندگی میں نہیں کیا. جب پرتو ہے ایمان کا یہ عالم ہے تو خود ہے ایمان کا کیا عالم ہوگا. پرواہ پر یہ محمد مر رہا ہے باہر میرا. آپ میں یہ بات آ رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی خدا ظالمین کے ارادوں کو اسی کی طرح پلٹا دے انشاءاللہ. اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی وکیدہ. یا یہ کہی کہ اللہم ومن اراد الاسلام بسوء فاردہ ومن کاد الاسلام بسوء وکیدہ. خدایا ان کے ارادوں کو پلٹا دے. کہتے ہیں کہ امریکہ عراق میں کیا کرنا چاہتا ہے تو کانسٹیٹیوشن ہم بنائیں گے. ارے بھائی آپ کیسے بناتے ہیں؟ پہلے تو آپ آئے غلط, آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا. آپ آ رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کیسے بنائیں گے آپ؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ارے بھائی پیسہ آپ کا, دولت آپ کی, آپ نے سب کچھ خرچ کیا, ظالم کو آپ نے ہٹایا. اللہ کا کام بھی کیسا کام ہے؟ اللہ جب کام لیتا ہے مومنین سے, خدا نے کہا کہ تم ہاتھ مت پلاؤ, یہ گندا ہے صدام, بہت گندا ہے. اور صدام کو صدام سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دوسرے کو لڑائیں گے. اور دیکھیں امام زین العابدین کی دعاؤں کا ٹکڑا ہے, اللہم اشغل الظالم بالظالم, خدا یا ظالم کو ظالم سے لڑا. آپ نے کام کر دیا, چلے جائیے. کہ نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ رہیں گے یہاں پر. کیوں رہیں گے؟ یہ کہتے رہے مگر اللہ رے ایک قلم کا زور. آقا سیستانی نے ایک خط لکھا مومنین مسلمین عراق سے کہ تم لوگ بازار میں آؤ اور یہ ڈینے کرو, ہم حق چاہتے ہیں ہمارا, ہمارے پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا, ہم خود کریں گے. ایک مرجع کے حکم سے سارے ملین سب لوگ آ گئے. وہ لوگ پریشان ہو گئے, ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اتنی دولت لگا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر یہ اب تو سمجھا کوئی ہے جس کا اثر ہوتا سوال کریے محمد والے محمد. زمانہ متغیر ہے, تم یہ کہہ رہے ہو جی نہیں, تم یہ بچاتے ہو کہ تمہاری طرف ہو جائے ہر چیز. تو برادران عزیز یہ ٹکر دو طرح کی پہلے سے چلتی آئی ہے. میں نے وعدہ کیا تھا مصائب سے پہلے میں کربلا کے واقعات کو انالائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ایسے ہی جا کر اپنے جان کو دے دیا, یا اس کے پیچھے کوئی فلاسفی موجود ہے اور وہ فلاسفی آج تک باقی ہے. کل یوم عاشورا کل ارض ہر روز عاشورا. ارے بھیا بچا ہوا دین لے لیجئے. جب حسین نے دین کو بچایا ہے تو بچا ہوا دین لے لو, تم یہ چھٹا ہوا دین کیوں لے رہے ہو, کیوں گئے حسین؟ آئیے قرآن. مولانا آپ لوگ بھی بعض وقت خطرہ بول لیتے ہیں اپنے آپ کو. مولوی کا کام تھا مسلح پہ رہے, تسبیح اس بھی چلائے, فتوے دے, یہ ٹکر میں لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی آپ لوگ امریکہ کے خلاف, کبھی آپ فرانس کے خلاف, یہ سب چکر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں معلوم نہیں بھائی, ہم تو قرآن کے ساتھ جاتے ہیں. اے ابراہیم, تم صرف اللہ اللہ خیر اللہ کرتے ہیں, یہ بتوں کو توڑنے کی ضرورت, بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم نے توڑ کر اپنے لیے خطرہ مول لیا, یہ کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ کیوں کیا تم نے؟ نہ صرف توڑا بلکہ ایک بڑا سا ہتھوڑا ایک بڑے سے بس میں ڈال دیا اور کہا کہ اللہ میں ارجاؤں نہ اعلان حسین تھا کہ نفسوں کی طرف جائیں. ارے بھائی جب دیکھا کہ پورے پٹ توڑ دیے گئے ہیں, اور کس نے توڑا؟ تو پکڑا پکڑا اس کو. پرابلم میکر ایک ہی تو ہے اس کنٹری میں, ابراہیم کو پکڑو. ابراہیم پکڑ کر کے لائے گئے کہ تم نے توڑا تھا. میں نے نہیں, ابراہیم جھوٹ بھی تو بولتے ہو. ابراہیم نے کہا میں نے نہیں. ابراہیم نے کہا دیکھو وہ بڑا جو بیٹھا ہوا ہے, سارے کام بڑوں کے, یہ بڑا شیطان ہے جس نے توڑا ہے. سبوں نے اپنی ضمیر کی طرف دیکھا, یہ تو کچھ کام کرتا ہی نہیں, یہ کیسے توڑے گا؟ ہر ایک اس کو جلا ڈالو. اللہ اکبر, زمانہ بدلا, حالات بدلے, مگر ظالم کا کردار نہیں بدلا, وہی ہے پہلے سے. پہلے بھی نمرود تھا, آج بھی نمرود ہے. پہلے بھی فرعون تھا, آج بھی فرعون ہے. نام بدل گیا ہے, کردار وہی ہے. مقابلہ ہوا, ہر رکو ہو جلا ڈالو, سب مل کے جلا ڈالو. کیوں بھائی, کیا کیا اس نے, کیا کیا اس نے, کیوں جلانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ اس نے ہماری ٹکر لی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 سال تک لکڑیاں جمائی گئیں ایک کو جلانے کے لیے. لوگ مرتے ہوئے وصیت کرتے تھے کہ اگر میں بچ جاؤں, مر جاؤں اور میرا پیسہ سرمایہ بچ جائے تو لکڑی خریدنا ابراہیم کو جلانے کے لیے. یہ 2 سال کیوں لگائے؟ ابراہیم اب چھوڑ دو, ابراہیم اب چھوڑ دو, ابراہیم اب چھوڑ دو, عقیدہ اب چھوڑ دو. امام اچھا, ابراہیم کا کچھ ہو جائے, منجنیق میں ڈالا گیا, ہوا کے دوش میں گئے, ملائکہ نے ہلچل مچی, آنکھ کے قریب ابراہیم جا رہا ہے. ملائکہ نے کہا پروردگار تیرا خلیل جلے گا, تیرا دوست جل جائے گا, کہ مدد نہیں کر سکا, جا پوچھ لے, اگر مدد چاہتا ہے تو کر لے. ملائکہ آ ہوا کے دوش پر, ہل کا ہا جا, کوئی حاجت ہو تو بتاؤ ابراہیم. کہا تم سے نہیں ہے, تم سے نہیں ہے, یہی تو بتایا, ایک سسٹم ہے جس کو بتاتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ آگ کے قریب ہے تو اللہ نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما, آگ ٹھنڈی ہو جا. کیا زمانہ بدل گیا؟ نہیں بدلا. آج بھی دیکھیے ایران کے انقلاب کے بعد انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی, ختم کرنے کی, نہیں ہوا. تو ہم اپنے ہیلی کاپٹر کو بھیجتے ہیں, 8 ہیلی کاپٹر جو سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھے وہ آئے, سب اس میں جل کر خاک ہو گئے. آج تک سی آئی اے فگر آؤٹ نہیں کر سکی کہ یہ جلے کیسے, کس نے اس کو جلایا. تو معلوم ہوا قرآن وعدہ کرتا ہے تم مؤمن بنو, تمہاری مدد ابراہیم کی بھی کرتے تھے, آج تمہاری بھی ہم مدد کریں گے. تاریخ کر لیجئے کہ کیسے ہوا. دوسرے دن امام خمینی نے کیا کہا, امریکہ کو پلان بنانا نہیں آتا, اگر حملہ ہی کرنا تھا تو کسی اور دن کر لیتا. شب جمعہ حملہ ہو رہا جبکہ ہمارا مولا ہمارا مہمان ہے. سلام پڑھیے محمد وال محمد. سمجھیں, ایمان کو سمجھیں, ایمان کو سمجھیں, گھبرائیں نہیں. یہ ماڈرن ایج میں آج کی دنیا یہ نہیں کہ فرعون کا زمانہ, امام حسین گئے چوبے کربلا, کیا ضرورت تھی ٹکر لینے کی؟ تصویر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں مدینے میں, مجھے چھوڑ دو, مجھے مجاوری کرنے دو. میرے نانا کی قبر کی یقیناً یزید تو لکھتا, اس سے زیادہ پرہیزگار کوئی بھی نہیں ہے. امام حسین نے کہا مثلی لا یباع مثلہ, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت, مجھ جیسا میں نہیں. اب یہ حسین جیسے جو بھی ہوں گے وہ یزید جیسوں کی توجہ کرتا ہے. مجھ جیسا یہ نہیں کہا کہ میں, مجھ جیسا ہو ایور لائک می, یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ بالکل کلیئر ہے. کیوں بھائی؟ یزید شارب خمور, شراب کا پینے والا, قاتل نفس, نقل محرمہ بے گناہ کو قتل کرنے والا ہے, معلنا بالفسق علانیہ گناہ کرنے والا ہے. اب یہ تین چیزیں ہیں. امام حسین نے کیا کہا, شراب کو پینے والا, بے گناہ کو مارنے والا اور علانیہ گناہ کرنے والا, وہ میرے سامنے نہیں آ سکتا, اس کی بیعت میں نہیں کرتا. اللہ اکبر. اب جو شرابی ہے وہ رہبر, آئے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے, آج دنیا کے سامنے آئے وہ رہبر نہیں ہو سکتا. شرابی جو بے گناہوں کو مارے کبھی وہ مومن نہیں ہو سکتا, جو علانیہ گناہ کرے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. امام حسین نے کہا کت پر مثلی لا یبا مثلا, اس جیسے کی مجھ جیسا کوئی بیعت. یہ ہے آرڈیننس, یہ ہے منشور حسینی, میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. اتنا بڑا مجمع, میری گزارش ہے لے کر کے جائیے, آج تلاش کیجئے آیا میں یزید کے احکام پر چل رہا ہوں یا حسین کے احکام پر. جائیے, مولانا جھوٹ بولے بغیر دھندا چلتا ہی نہیں. یہ اچھا ہے بھائی, میں کہتا ہوں جھوٹ بولنے والا دھندا ہی کیا ہے. آیا ایمان کی قیمت ہے یا جھوٹ کی قیمت ہے؟ گناہانے کبیرہ میں سے ہیں, کبیرہ میں نہیں, جھوٹ گناہانا کبیرہ میں سے ہے, جھوٹ نہیں بول سکتے. مولانا دھندا کیسے ہوگا؟ ارے دھندا کیوں نہیں ہوگا, آئیے ویسٹرن کنٹری میں بزنس میں ٹیگ لگا ہوا ہے, ٹی شرٹ لینا ٹیگ لگا ہو, لینا تو لو نہیں تو چلے جاؤ, ضرورت جس کی ہوگی وہ لے گا. اگر گاہک کی تلاش میں جاؤ گے تو کبھی مال بکنے والا نہیں ہے, تم مال کو اتنا پلن کر لو گاہک خود تلاش کرے. اللہ اکبر. یوسف تمہارا مال بکا بازار میں, مگر میرا مولا بکا بستر میں. کیوں؟ اس لیے کہ مال کی اتنی اہمیت تھی, آواز کی قدرت نے کوئی اس کو خرید نہیں سکتا. اللہ میں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, یہ ٹکر ہے, یہ دونوں کی ٹکر ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ حسین نے کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں. یزید نے حکم دیا اس کا گلا کاٹ, اس کا گھر ختم کرو, سب کچھ ختم ہو جائے. اب سوچے ایک منٹ کے لیے, اگر ہم پر ایسی بات ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ امام حسین نے کہا کچھ بھی ہو جائے تم کچھ بھی کر لو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امام حسین نے ایسے کیوں کیا. آج کل حدیث میں ہے عجیب و غریب, ون آف دا پروفیسیز جو پریڈکشنز ہیں ظہور امام سے پہلے, انشاءاللہ حیات بھی باقی ہے, فرائض انتظار, انتظار کے موقع پر کیا فرائض ہیں انشاءاللہ بیان کریں گے, کبھی انشاءاللہ کبھی آیا جائے. لیکن ظہور امام سے پہلے روایت میں ہے ہارٹ کا پرابلم بڑھ جائے گا, روایتوں میں ہے. ون آف دا سائن آف ظہور امام, امام کب ظاہر ہوں گے, ہارٹ کے پرابلم زیادہ ہو جائیں گے. پرابلم ہوا, مریض ہوا, آنکھ بند ہوئے, ہارٹ فیل ہو گیا, لے کر کے دے ڈاکٹر نے شاک دیا دل پر. پہلے کیا کہتے ہیں, بڑا شاک دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ ممکن ہے کہ پھر ریوائیو ہو جائے. مردہ جس نے مسلمان نے حسین نے دیکھا, شاک کی ضرورت, توجہ کا طالب ہوں, شاک کی ضرورت ہے. ایسا شاک دیا آج تک اسلام زندہ ہو گیا. اگر نہ دیتے امام حسین تو آگے زندہ. کیا وجہ ہے؟ حاکم دوسرے دن آتا ہے, عجیب و غریب, اور یہ تاریخ کے واقعات کبھی بھلانا نہیں چاہیے. ایکس گورنر کا نام ہے مروان الحکم, کرنٹ گورنر ہے ولید ابن عتبہ. رات کو امام حسین نے انکار کر دیا تھا, میں نہیں کروں گا بیان. ہنگامہ ہوا, دوسرے دن صبح مولا جا رہے ہیں, اسپیچ ملاقات ہوئی ایکس گورنر سے مروانا, سلام کیا, مولا نے جواب دیا, روکا, ایک نصیحت کروں آپ سے میں. اللہ رے, اگر ہم دوست ایک برا بات بری بات کہہ دیتا اس سے ملتے نہیں, مگر یہ گھرانہ عجیب و غریب گھرانہ, گورنر وہ کیسا کیسا گھرانہ. مروان نے روکا ہوتا, نصیحت کرنا چاہتا ہوں, کیا کہنا کہے پوچھ لے. نصیحت یہ ہے کہ پوری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی ہے, آپ کو میں صلاح دے رہا ہوں آپ کی بیعت کر لی. مجمع سنے میرے ساتھ دے. امام حسین نے کہا اچھا
اذ قد قليت براء مثل يزيد على الاسلام سلام. اب یزید جیسا حاکم اگر حکومت کرنے بیٹھے تو پھر اسلام کو خدا حافظ, اسلام کو خدا حافظ کہہ دے. واللہ انی سمعت رسول اللہ, خدا کی قسم میرے باپ نانا رسول اللہ کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے, یہ روایت کسی صحابی کی نہیں نواسے رسول کی روایت ہے. واللہ انی سمعت, میرے میں نے نانا سے سنا ہے کہ فرمایا, کیا فرمایا, الخلافة محرمة على آل ابی سفیان, ابو سفیان کی آل پر خلافت حرام ہے. توجہ بتا رہے, سارے مسلمان نام لے تھے, حسین ایک شوق دینا چاہ رہے تھے تاکہ مسلمان بیدار ہو جائے, اور ایسا شوق جو آسانی سے اس کو ختم کرنا آسان نہیں تھا, اس کے لیے حسین کو خون کی ہولی کھیلنی پڑی. ایسا واقعہ گھر دنیا میں نہیں ہوا, ایسا گھر نہیں اجڑا جیسے فاطمہ کا گھر اجڑا. تاریخ کہتی ہے جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو 200 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 200 بچے تھے, 70 عورتیں تھیں. لیکن یہ قافلہ جب پلٹ کر مدینے گیا ہے, اکا دکا بچہ باقی رہا, سارا 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 خاندان ختم ہو گیا تھا. مسائل عجیب و غریب بتا رہے ہیں, 200 بچوں میں. تو آج مجھے ان 2 بچوں کا تذکرہ کرنا ہے. خدا کسی گھر میں یتیمی نہ دے, اسی لیے قرآن یتیموں کی پرورش کا ہمیشہ سے خیال رکھنے کو کہتا ہے. سوال ہم سے عموماً نوجوان کرتے ہیں, کوفے میں مسلم کے یہ 2 بچے آ گئے کیسے, ان کے ماں باپ کہاں تھے, قید کیسے ہوئے. تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے, کربلا میں روز عاشور میں جو ہنگامہ آرائی کے دوران ایک کام ہوا, ان میں سے ان 2 بچوں کو قید کر دیا گیا. تو یہ بچے قیدی کربلا سے گئے ہوئے ہیں, نہیں کہ حضرت مسلم پہلے سے خاندان کو لے گئے تھے. کربلا سے قیدی 1 سال تک, جب 1 سال گزر گیا, بڑے بھائی کا نام تھا محمد, چھوٹے کا نام تھا ابراہیم. ابراہیم نے محمد سے کہا, بھائی یہ کب تک ہم قید میں رہیں گے, کیوں نہ اس جیلر سے, اس زندان بان سے کہیں ہم کون ہیں. جب شام میں کھانا لے کر کے آیا, ایک مرتبہ کہا, شیخ تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ بوڑھے نے کہا, تم کون ہو؟ تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا, محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا, ان کے بھائی علی کو جانتے ہو؟ کہا, علی مرتضیٰ کو جانتا ہوں. کہا, مسلم کا نام بھی سنا ہے؟ کہا, ہاں مسلم کو سنا ہے, جو رسالہ گزشتہ اسی مقام پر شہید کر دیے گئے. ایک مرتبہ بچے نے کہا, اے شیخ اسی کے ہم یتیم ہیں جو تیرے قیدی ہیں, یہ سننا کا قدموں پہ گرا, اب بچے مجھے معاف کرنا, مجھے معلوم نہیں تھا. دیکھیے کتنا سسٹم خطرناک تھا, حتیٰ کسی کو اطلاع تک نہیں تھی کہ قیدی کون ہے, قید رہنے والے کون ہیں. اگر بچے آج تم آزاد ہو چلے جاؤ, رات کا وقت پر بچے چلتے رہے. صبح ایک نمودار ہوئی, نماز خوراک کے کنارے انہوں نے پڑھی اور درخت پر چڑھ گئے تاکہ رات ہو تو پھر چلیں. تاریخ کہتی ہے کہ مومنہ فرات پر پانی بھرنے کے لیے گئی, پانی پر 2 چاند سے تارے تیر رہے تھے. سر کو اٹھایا, دیکھا 2 بھائی ہیں, باہیں گلے میں ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا, بچوں تم کون ہو؟ کہا, ہم یتیم ہیں. کہا, اتر جاؤ, گھبراؤ نہیں, میں تمہیں کھانا دوں گی, میں تمہیں سہارا دوں گی. بچوں کو لیے ہوئے آتی ہے. مومنہ نے دن بھر تک انہیں سنبھالا, رات کو کھلایا, کمرے میں لٹایا. رات میں شوہر جب پلٹ کر آتا ہے, دیکھا شوہر کی حالت خراب ہے, کہ کیا بات ہے؟ کہ 2 بچے زندان سے نکلے ہیں اور امیر نے یہ حکم دیا ہے, جو بچوں کو لائے گا اس کو بڑا انعام ملے گا. مومنہ نے کہا, ان بچوں کو دے کر کے تو ان انعام کو پا کر کہاں تک چلائے گا زندگی؟ آخرت کے انعام کو لے لے, یہ رسول اللہ کے گھرانے رہے ہیں, باپ سنتا نہیں ہے, کھا کر کے آرام سے سو گیا. نیند رات میں اٹھا تو دو بچوں کے رونے کی آواز تھی. یہ روئے کیسے؟ بڑے نے چھوٹے کو دکھایا کہ بھیا میں نے نانا رسول اللہ کو دیکھا, کہہ رہے تھے بہت جلد تم آنے والے ہو. گریا کی آواز بلند ہوئی, ایک مرتبہ شقی سرانا کمرے میں داخل ہوتا ہے, زلفوں سے کھینچتا ہوا سہنے خانہ میں لاتا ہے, تماشے لگاتا ہے, ہاتھوں کو باندھتا ہے, ستون کے سامنے تلوار کو رکھتا ہے تاکہ بچوں کے سامنے رات بھر موت رہے. صبح کا موقع ہوا, فرات کی طرف لے جانے لگا. مومنہ کہتی جا رہی تھی اے شخص ان پر رحم کر, مگر وہ رحم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. فرات کے کنارے لایا, بچوں نے دیکھا اب کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اے شخص ہمیں اجازت دے, دو رکعت نماز پڑھ لے. میرے چھوٹے چھوٹے مومنین بچوں سے خواہش ہے, مسلم کے یتیموں کا واسطہ, نمازوں کو ترک نہ کیجیے. بچوں نے کہا دو رکعت نماز پڑھنے دے. نماز ہوئی, ہاتھوں کو اٹھایا, خدایا ہمارے حاکم کے درمیان تو فیصلہ کر دے. ایک مرتبہ تلوار چلنا چاہتی تھی, چھوٹا کہتا تھا مجھے مار لے, بڑا کہتا تھا مجھے مار لے, بڑے پر تلوار چلی, ایک حشر بپا ہو گیا. خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا, بھائی کے گلے. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ سنیں گے, کربلا میں بھی دو یتیم, دو بچے شہید ہوئے ہیں, ان کا نام اوم محمد ہے. ان کی غربت میں, ان کی غربت میں فرق ہے. جب اوم محمد گھوڑے سے گرے تھے تو کہہ رہا تھا مامو جان ہماری مدد کیجیے, تو حسین ایک طرف, عباس ایک طرف, علی اکبر ایک طرف, انہوں نے جنازوں میں اپنے یہ دو بچے کوفے میں جن کا کوئی نہیں ہے پکارے تو کس کو پکارے. جناب ایک ہی میت سر کاٹنے کے بعد فرات پر ڈالی گئی, فرات پر میت ٹھہری رہی, پھر دوسرے بھائی کی میت آئی. گویا فوجوں نے یہ کہا بچوں تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, آؤ میرے دامن میں, میرے دامن میں آؤ, میں تمہیں لے کر کے جاؤں گی. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. جائیے, ایک جملہ ختم ہوا. روایات یہ کہتے ہیں جب یہ سر لے کر کے امیر کے پاس گیا ہے حارث, ایک مرتبہ ظالم بھی بے چین ہو جاتا ہے, کہتا ہے تجھے شرم نہیں آئی ان چاند سے بچوں کو قتل کرنے کے لیے؟ پتا کیا کیا ہوا, پورا قصہ سنایا, کہاں ہوا, کہ یہاں پر ہوا. ایک مرتبہ حکم دیا اس حارث کو بھی اسی جگہ مار دو جہاں پر اس نے بچوں کو مارا تھا. کہنے دیجیے ایک جملہ, حضور کبھی ظلم کر کے انسان بچ نہیں سکتا, سلام ہو ان جانوں پر. تاریخیں کہتی ہے یہ بچے جب بھی بات کرتے تھے اس مومنہ سے ہمیشہ سے کہتے تھے مومنہ مومنہ, جب مرنے سے پہلے اب ان بچوں نے مومنہ نہیں کہا بلکہ کہا اماں جب ہم مر جائیں تو ہمارے کرتوں کو خون میں ملانا, اگر کوئی قافلہ مدینے جا رہا ہو تو ہماری موت. ماتن
یا حسین کھری کھری ماتم.